بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو اپنے بندے کے تمام تر افعال، تمام تر اعمال، حتیٰ اپنے بندے کی نیتوں سے بھی واقف ہے، وہ خدا جو ہر خیر کی ابتدا ہے۔ اور آپ پر بھی سلام ہو، خدا کے خاص مہمانان گرامی اور ہمارے ناظرین کرام۔
چودھویں روز کی دعا۔
بسم الله الرحمن الرحیم، سمیہ ارجمند کیا هستم۔
بسم الله الرحمن الرحیم، میرا نام سمیہ ارجمند کیا ہے۔ میں قرآن کے 8 سپاروں کی حافظ ہوں۔ میں نے الہیات کے موضوع میں بی اے کیا ہے۔ قرآن سے انس پیدا ہونا اور اسے حفظ کرنے میں میری دلچسپی میری ماں کی دین ہے۔ میری والدہ حافظ کل قرآن ہے۔ انہوں نے بچپن سے ہی ہمیں قرآن کی آیات اور ان کے مفاہیم سے آشنا کیا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے مواقع پر میں اپنے پروردگار کا تقرب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ مسائل اور مشکلات ہوتے ہیں۔ میری زندگی میں بھی ایک مشکل تھی۔ اس مشکل سے جب بھی میں پریشان ہوتی تو قرآن کی آیتیں مجھے تسکین دیتی تھیں۔ استاد کلاس میں جب آیات کی تفسیر بیان کرتے تھے تو میرا جسم کانپنے لگتا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی شفقت اور خوبصورتی سے گفتگو کرتا ہے۔ یہی آیت جس میں کہا گیا ہے کہ یعنی جس چیز کے سلسلے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے اچھی ہے بری ثابت ہو جاتی ہے، یا تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہوتی، یا وہ چیز جسے تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو تمہارے فائدے کی ہوتی ہے لیکن تم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ہر خشک و تر اور ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے۔ یہ تو ہم بندے ہیں جنہیں اپنی نظروں کے سامنے کی چیزوں کے بارے میں بھی شک پیدا ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آئندہ 10 سال، 20 سال اور 100 سال کی زندگی کے ہر لمحے کی خبر رکھتا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جب ہم بیٹھ کر ان باتوں کے سلسلے میں غور کرتے ہیں یا قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ایک خاص قسم کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح ہم بہت آسانی سے مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ قرآن میں میں نے پڑھا ہے کہ انسان کو چاہیے خود کو بغض و کینے سے پاک رکھے، درگزر کر دینے کی عادت اس میں ہونی چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آیتیں نورانی کلام ہیں، یہ سب انسان کی روح اور نفس کو مخاطب کرتی ہیں۔
Thank you.
اللہ تعالیٰ کی عقیدت میں ڈوبے ہوئے لمحات ایسے لمحات ہیں جن کی توصیف ممکن نہیں ہے۔ جب کبھی انسان کا دل ٹوٹتا ہے یا وہ مضطرب ہوتا ہے تو اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کتنے نزدیک ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ میں بندے کی شہرک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہوں۔ نماز کے وقت بارہا میں نے ایسا محسوس کیا ہے۔ کچھ دنوں قبل میں مکہ مکرمہ میں تھی، میں کس زبان سے پروردگار کا شکر ادا کروں؟ مکہ مکرمہ میں یہ مخصوص احساس بہت واضح ہو گیا، خاص کر طواف کے وقت۔ اس لمحے مجھے بالکل ہی عجیب احساس ہوا۔ میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی، مجھے میری اتنی بری عادتوں کے باوجود اس لائق بنایا کہ میں اس کی آسمانی کتاب قرآن کریم سے نزدیک ہو جاؤں، اس کی ورق گردانی کروں، میری نظریں اس کے پاکیزہ الفاظ پر پڑیں اور میرا دل نورانی ہو جائے۔ میں نے بارہا اس روایت کو سنا ہے کہ کسی بھی نعمت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ کبھی اگر یہ تصور پیدا ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے لیکن جو اس بندے کو نعمت ملی ہے وہ بہت بڑی اور اہم ہے، تو اس بندے نے درحقیقت ناشکری کی ہے اور نعمت کو معمولی تصور کیا ہے۔ شاید روز قیامت میری سمجھ میں آئے کہ جو کرم اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا ہے بہت سے بندے اس سے محروم رہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان بالکل الگ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بڑھ جاتی ہیں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم کی نظر رکھتا ہے اور ان کے گناہوں کو بخش دینا چاہتا ہے۔ یہ رحمتوں کا مہینہ ان لوگوں کی روحوں پر بھی نورانی اثر ڈالتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بہت نزدیک نہیں بھی ہیں، ان کو بھی بالکل عجیب سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ پوری بستی پر ایک نیا ماحول چھا گیا ہے، گھروں میں مخصوص پاکیزگی پیدا ہو گئی ہے، انسانوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے جذبہ محبت و شفقت بڑھ جاتا ہے، ان کا روحانی رابطہ بڑھ جاتا ہے۔ میں خود بھی محسوس کرتی ہوں کہ ماہ رمضان میں میری برائیاں کم ہو جاتی ہیں، اس مہینے میں اچھی اخلاقی باتوں کی جانب میرا رجحان بڑھ جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ میرا سلوک بہت اچھا ہو جاتا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر کے گھر والوں کے ساتھ میرا برتاؤ بہت اچھا ہو جاتا ہے، میں بہت سے مسائل کو بہت آسانی سے برداشت کر لیتی ہوں اور محسوس کرتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف خاص ہے۔
معبود سے راز و نیاز کرنے کے لیے کسی خاص وقت، جگہ، محراب، مسجد یا مصلی کی ضرورت نہیں، ہاں صرف اتنا چاہیے کہ انسان اپنے دل کو صاف کرے، اپنے دل کو پاک کرے، اپنے قلب کو یاد الہی سے منور کرے اور اس کے ساتھ ساتھ پرخلوص ہو کر خدا کی بارگاہ میں بیٹھے اور اس سے راز و نیاز کرے۔ انسان چاہے مچھلی کے پیٹ میں ہو یا کشتی میں، یا بلند و بالا پہاڑوں پر ہو یا زمین کی تہوں کے نیچے ہو، خدا اس کے خلوص کو دیکھتا ہے اور اس تک پہنچتا ہے۔
محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لا إله إلا
حضرت السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على اهلها اما بعد. مومنین کرام, ماہ مبارک رمضان میں جو چیزیں ہم پہ فریضہ ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہیں, ان میں سے ایک دعا مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, علیکم فی شہر رمضان بے کثرت الاستغفار والدعا. اس ماہ مبارک رمضان میں تم پہ لازم ہے کہ کثرت سے استغفار کرو اور دعائیں مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ دعا تمہاری بلاؤں کو دفع کر دیتی ہے اور استغفار تمہارے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے. لیکن ہر چیز کے کچھ شرائط ہوتے ہیں, اسی طریقے سے دعا کے بھی چند شرائط ہیں. ان شرائط میں سے سب سے پہلی شرط دعا کی ہے کہ معرفت خداوندی ہو. کیونکہ ہم جب کسی کے سامنے کچھ پیش کر رہے ہیں, کسی سے کچھ مانگ رہے ہیں, تو عقلاً پہچاننا چاہیے کہ سامنے والا کون. بہت عام سی مثال ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ کسی سے مانگنے جائیں گے تو کم سے کم آپ کو معلوم تو ہوگا. اگر آپ کو ایک وقت کا کھانا کسی سے مانگنا ہے تو آپ کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ کون ہے, آیا دینے لائق ہے بھی کہ نہیں, دے سکتا ہے کہ نہیں, اس کے پاس ہے بھی کہ نہیں. یہ ساری چیزیں جاننی چاہیے. جب تک نہیں جانیں گے آپ, اس وقت تک مانگنا بیکار. لہذا حدیث میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی ہیں کہ تم جس کو پکارتے ہو اسے پہچانتے نہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم خدا کو پہچانیں, تب دعا مانگیں. دوسری شرط یہ ہے کہ ہم کو دعا کی قبولیت پہ یقین ہونا چاہیے. ادعونی استجب لکم, خدا نے قرآن میں ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم ہم سے دعا مانگو, ہم اس کو قبول کریں گے. جب تک ہم کو اس پہ یقین نہ ہوگا کہ خدا ہماری ان دعاؤں کو قبول کرے گا, اس وقت تک ہمارا دعا مانگنا بیکار ہے. دعا ایمان سے کم ہوگی, ایمان سے خالی ہوگی. لہذا دوسری شرط یہ ہے کہ ہم کو قبولیت پہ یقین ہونا چاہیے. تیسری شرط یہ ہے کہ ہم خلوص دل اور صدق نیت سے دعا مانگے. اگر ہماری دعا خلوص سے خالی ہوگی تو اس وقت ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. جیسا کہ قرآن میں آیا ہے, فدعو اللہ مخلصین لہ الدین, کہ تم خدا سے اس وقت دعا مانگو کہ جب تم خلوص دل سے مانگ سکتے ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ حرام غذا سے پرہیز کرے. اگر انسان حرام غذا استعمال کر رہا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. جیسا کہ روایت میں امام صادق علیہ السلام سے وارد ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا مستجاب ہو تو آپ حرام چیزوں سے پرہیز کریں. پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پرہیز کرے, کیونکہ جب تک انسان گناہ کرتا ہے اس وقت تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. لہذا جب انسان جب دعا مانگے تو دعا مانگنے کے بعد اپنے گناہوں سے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے تاکہ اس کی دعا بارگاہ استجابت تک پہنچے. جیسا کہ خود امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کیونکہ خدا کی مخالفت اور نافرمانی کی جاتی ہے اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی. چھٹی شرط یہ ہے کہ حضور قلب ہو. اکثر ایسا ہوتا ہے ہم دعائیں پڑھتے ہیں, دعائیں عربی میں ہوتی ہیں, اصلا ہمارا دل نہیں حاضر ہوتا ہے, صرف لغلغہ زبانی ہوتا ہے. ہم صرف ان جملوں کو زبان سے گزارتے ہیں, ہم مفہوم نہیں سمجھتے ہیں, ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے.
مجھے شمس فراہانی کہتے ہیں. میری پیدائش سن 1935 میں تہران میں ہوئی. البتہ میرا آئیڈینٹی کارڈ تفرش سے جاری کیا گیا۔ میں نے 1961 میں فراہانی پریس کی بنیاد رکھی، چونکہ مجھے علماء اور قدیم دانشوروں کی تصنیفات شائع کرنے سے خاص دلچسپی تھی، اسی لیے میں نے مسلم علماء کرام، اہم علمی، ثقافتی اور ہنری شخصیات کی تصنیفات اور مخطوطات کی اشاعت شروع کر دی۔ اسی کام کے سلسلے میں مجھے آیت اللہ مرشی نجفی جیسی عظیم شخصیات سے شرف آشنائی حاصل ہوا، اور ان کی رہنمائی سے مجھے بہت فائدہ پہنچا۔ میں بہت فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جو اسلامی تصنیفات شائع کی ہیں ان میں سے 80% کی اشاعت مرحوم آیت اللہ مرشی نجفی کے مشورے پر انجام پائی ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ خط کوفی میں ایک بڑا ہی نایاب قرآن ہے جو نابود ہوتا جا رہا ہے، اسے چھپوا دو، اگر یہ نسخہ ضائع ہو گیا تو پھر ایسا کوئی اور نسخہ کہیں نہیں ملے گا۔ میں نے سوال کیا کہ اس قرآن کی خصوصیات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس قرآن کو تحریر کرنے والا ایک ایسا شخص ہے جس نے نظر مانی تھی کہ قرآن کو شروع سے آخر تک خط کوفی میں لکھے گا۔ اس شخص نے قرآن لکھنا شروع کیا، ایک حد تک کتابت مکمل ہو گئی تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے خیال پیدا ہوا کہ اگر طبیعت ایسے ہی خراب ہوتی چلی گئی تو شاید نظر پوری نہ کر سکے اور قرآن کی کتابت ادھوری رہ جائے، لہذا اس نے دوسرے خط میں لکھنا شروع کیا۔ تھوڑی کتابت کے بعد ہی اس کی حالت بہتر ہو گئی، اس نے پھر خط کوفی میں لکھنا شروع کیا اور اس کی نیت یہ تھی کہ اگر اس کی صحت ساتھ دیتی ہے تو قرآن کی کتابت خط کوفی میں مکمل کر لینے کے بعد اس حصے کو بھی اسی خط میں لکھے گا جو خط کوفی سے ہٹ کر اس نے لکھا ہے، لیکن اس کی زندگی نے وفا نہیں کی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ قرآن ایسا ہے جس کا کچھ حصہ خط کوفی میں اور بقیہ دوسرے عربی خط میں ہے۔ میں نے اس قرآن کو شائع کیا، آج بھی اس قرآن کی کوئی اور مثال نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ قرآن خط کوفی میں لکھا گیا ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی کے حکم پر میں نے اس قرآن کو شائع کیا۔ میں نے آیت اللہ مرشی نجفی سے عرض کیا کہ حضور، اس قرآن کے سلسلے میں ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہے، آپ نے اس کی اشاعت کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے، تو اس کے کاتب کے سلسلے میں کچھ تحریر فرما دیں۔ مرحوم آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنی ایک تحریر مجھے دی اور میں نے یہ تحریر قرآن کے شروع کے حصے میں شائع کر دی۔ مرحوم آیت اللہ مرشی نجفی کے مطابق مرزا زین العابدین شریف نے اس کی کتابت کی تھی۔ کتابت کے ساتھ ہی صفحات کے حاشیے پر بڑے ہی فنکارانہ انداز میں نقش و نگار بنائے گئے ہیں، یہ نقش و نگار بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اس طریقے کا قرآن اس دنیا میں موجود ہے جو آیت اللہ مرشی نجفی کے حکم کے مطابق شائع کیا گیا. یہ آپ حاشیہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. تفسیر قرآن مجمع البیان کی اشاعت کی وجہ سے مجھے قاہرہ کا دعوت نامہ ملا. وہاں قاریوں نے ایران میں شائع ہونے والے قرآن کی بہت سی غلطیاں نکالی. میں نے پختہ ارادہ کیا کہ جب ایران لوٹوں گا تو ایسا قرآن شائع کروں گا جس میں کوئی غلطی نہ ہو, اور اگر کوئی غلطی کی نشاندہی کر سکے تو ہر غلطی کے بدلے اسے ایک مثقال سونا دوں گا. یہ کام انقلاب سے قبل انجام پایا. اس گھٹن کے ماحول میں انسان اتنا بڑا اور اہم کام انجام دے تو سمجھیے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. اس مدت میں یعنی سن 1961 سے اب تک میں نے 500 سے زائد اسلامی کتب کی اشاعت کی ہے. یہ کتابیں جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری شائع کردہ کتابیں ہیں.
کتاب های مفید اسلامی و کتاب های ادبی و هنری چاپ و منتشر کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. فرماید خدای متعال.
خداوند عالم فرماتا ہے کہ کسی بھی قوم کی حالت نہیں بدلتی سوائے اس کے کہ خود وہ قوم بھی اس کی خواہاں ہو. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خود بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام وسائل فراہم کر دیتا ہے, لیکن بدلنے کا ارادہ اور کوشش کرنا تو ہمارا اور آپ کا فرض ہے. ماہ مبارک رمضان ہے, بہت ہی سازگار ماحول ہے, اللہ کا مہینہ چل رہا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے مہمان ہیں, ہمارا میزبان اللہ تعالیٰ ہے. آپ بدلنا چاہتے ہیں کیا؟ آپ کی خواہش ہے کہ آپ بالکل بدل جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ماحول سازگار بنا دیا ہے, دسترخوان بچھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسی غذا بھی چاہیے بندوں کو ملے گی. ہاں, یہ بندوں کا فریضہ ہے کہ وہ ایسی غذا کا انتخاب کریں جو ان کو بدل دے. خود سازی اور خود کو بدل لینے کا سب سے مناسب وقت رمضان ہے. ہم نے خود کو بدلنے کی کتنی کوشش کی ہے. ہمارے اندر کچھ جسمانی تبدیلیاں تو رونما ہو گئی ہیں, ہماری غذا کی مقدار میں کچھ کمی آ گئی ہے, لیکن یہی کافی نہیں ہے. خود کو بدل ڈالنے کا سب سے مناسب موقع رمضان کا مبارک مہینہ ہے, قرآن کی تلاوت کے ذریعے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے وقت اس کے معنی پر بھی غور کریں اور اسے سمجھیں. پھر ہم خود ہی محسوس کریں گے کہ ہمارے اندر نشو نما کی کتنی صلاحیت موجود ہے. ماہ رمضان ہمیں یہ پیغام دینے کے لیے آتا ہے کہ ہم خود کو بدل سکتے ہیں.
پھر ایک دن غروب ہو گیا. ایک دن غروب ہوا یا ہماری زندگیوں میں سے ایک دن کم ہو گیا, اور ہمارے نامہ اعمال میں کچھ اچھائیوں اور کچھ گناہوں کا اضافہ ہو گیا. نہ جانے ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں گے, کون کون سے غلط کام کیے ہوں گے, مگر ہمیں اپنے خدا سے امید ہے, ہمیں اس رحمان اور رحیم سے امید ہے کہ وہ ہمارے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو صاف کر دے گا، برائیوں کو پاک کر دے گا اور ہمیں روز قیامت بخش دے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔